واقعات خلافت علوی، فرمودہ 17 فروری سن 1920، از سیدنا حضرت میرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. واقعات خلافت علوی. 17 فروری سن 1920 کو شام کے 7:15 بجے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کا لیکچر اسلامیہ کالج لاہور کی مارٹن ہسٹوریکل سوسائٹی کے زیر انتظام کالج کے حبیبیہ ہال میں زیر صدارت خان بہادر شیخ عبد القادر صاحب بی اے بیرسٹر ایٹ لا ہوا. داخلے کے لیے 2 آنے کا ٹکٹ مقرر تھا. سامعین اس کثرت سے آئے کہ تمام ہال بھر گیا اور لیکچر شروع ہونے پر لوگوں کے داخل ہونے کی جگہ بالکل نہ رہی. جلسے کا افتتاح مکرم حافظ روشن علی صاحب نے تلاوت قرآن کریم سے کیا، اور ان کے بعد خان بہادر شیخ عبد القادر صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی سے لیکچر کے شروع کرنے کی درخواست کرتے ہوئے فرمایا، میں سب سے پہلے مارٹن ہسٹوریکل سوسائٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کے منتظمین نے ایک ایسے عظیم و شان جلسے میں جیسا کہ یہ ہے مجھے صدارت کی عزت بخشی ہے. اس شکریہ کا اظہار کرنے کے بعد سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بہتر ہوتا اگر دوست ایسے مبارک موقع کے واسطے جس میں ہمارے کثیر التعداد بھائیوں کے معزز و محترم اور مقتدا پیشوا اور رہنما تقریر فرمائیں گے، صدارت کے لیے کسی ایسے شخص کو منتخب کیا جاتا جو بحیثیت عالم دین کے اس کے لیے موزوں و مناسب ہوتا. لیکن یہ ان کا اپنا انتخاب ہے جو ان کے نقطۂ خیال پر مبنی ہے کہ انہوں نے مجھے یہ عزت بخشی ہے. میں اپنے عجز اور ناموز و نیت کا اعتراف کرتے ہوئے دوبارہ ان حساب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے منتخب کیا ہے. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت صاحب زادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا نام میری تعریف اور توصیف کا محتاج نہیں ہے. آپ لوگ خوب واقف ہیں ان کا اس قدر کثیر مجمع کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہونا ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ کی ذات اور آپ کے کلام کا ان لوگوں کے دل میں کیا درجہ ہے. کچھ عرصہ ہوا جب گزشتہ سال اس سوسائٹی میں حضرت صاحبزادہ صاحب کا لیکچر ہوا تو میں اس وقت لائل پور تھا، اور اخبارات کے ذریعے مجھے معلوم ہوا تھا کہ حضرت نے اسی مضمون پر جو آج پیش فرمائیں گے اس کے اول حصے پر تقریر کی جو نہایت درجہ مقبول ہوئی. آج جیسا کہ آپ لوگوں نے اشتہار سے معلوم کیا ہوگا، اسی مضمون کا دوسرا حصہ یعنی اسلام میں اختلاف کا آغاز کس طرح اور کب ہوا تاریخی پہلو سے بیان فرمائیں گے. مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ صاحبان حضرت صاحبزادہ صاحب کا لیکچر توجہ اور غور سے سنیں، آپ ضرور سنیں گے. میں صرف یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس مجمع کثیر میں ابھی اور بہت سے لوگ آئیں گے، ان کے متعلق منتظم صاحبان ایسا انتظام کر دیں کہ انہیں ایسی جگہ آرام سے بٹھا دیا جائے جہاں گنجائش ہو اور ان کی وجہ سے مجمع میں کسی قسم کا خلل نہ واقع ہو، اور آپ صاحبان جم کر بیٹھے رہیں تاکہ ہم لیکچر سے وہ لطف اٹھا سکیں جس کے ہم مشتاق ہیں. اس کے بعد میں حضرت صاحبزادہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ لیکچر شروع فرمائیں. حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمات تشہد اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے جو عظیم الشان اور نہایت مؤثر لیکچر دیا اس کا کسی قدر خلاصہ درج ذیل کیا جاتا ہے. حضور نے گزشتہ سال کے لیکچر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت تنگی وقت کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے واقعات کو نہایت مختصر طور پر بیان کرنا پڑا تھا. آج میں ان کو کسی قدر تفصیل سے بیان کروں گا. اس کے بعد حضور نے مسلمانوں کے اختلاف کی وجوہات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک وجہ تو یہ تھی کہ مسلمانوں کو روحانی اور جسمانی فتوحات جلد جلد اور اس کثرت سے حاصل ہوئیں کہ وہ دونوں پہلوؤں سے ان کا پورا پورا انتظام نہ کر سکے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد یدخلون فی دین اللہ افواجا کے مقابلے میں بہت کم تھی. اس وجہ سے مسلمانوں کے ایک حصے میں کمزوری رہ گئی. دوسرے یہ کہ پہلے تو اسلام کے دشمنوں کا خیال تھا کہ مسلمان جلدی مٹ جائیں گے، لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کی ظاہری فتوحات کو دیکھا اور ان کی قوت اور شوکت کا ظاہری طور پر مقابلہ کرنے کے اپنے آپ کو ناقابل پایا دونوں نے مسلمانوں کے اندر داخل ہو کر دغا اور فریب سے ان کو مٹانے کی کوشش شروع کر دی۔ ایسے ہی لوگوں نے اسلام میں فتنے کی بنیاد رکھی، اور ان لوگوں کو اول اول اپنے ساتھ ملا لیا جن کی تربیت پورے طور پر اسلام میں نہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو فتنہ اٹھا اس میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے فتنے میں ایک بہت بڑا فرق ہے، اور وہ یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے وہ اسلام میں کوئی درجہ نہ رکھتے تھے بلکہ فاسق و فاجر تھے، لیکن ان کے بعد جو جھگڑا ہوا اس میں دونوں طرف بڑے بڑے جلیل القدر انسان نظر آتے ہیں۔ یہ بہت بھیانک نظارہ ہے۔ اس کے لیے تمہید کے طور پر میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اختلاف خواہ کسی دینی امر میں ہو یا دنیاوی میں، ہمیشہ اس کی وجہ سے کوئی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک اختلاف تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت قرار دیا ہے، مگر ایک اختلاف رحمت تو نہیں ہوتا، لیکن اس کے کرنے والے کو فاسق اور فاجر بھی نہیں کہا جا سکتا، اور وہ ایسا اختلاف ہے کہ اختلاف کرنے والے کے پاس اس کی تائید میں کافی وجوہ ہوں اور وہ نیک نیتی سے ان کو پیش کرتا ہو۔ ہاں، ایسے مسئلے میں اختلاف نہ ہو جس کے نہ ماننے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایسے شخص کو خاطئ کہا جائے گا، نہ کہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے گا۔ اس تمہید کے بعد حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے فتنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو مفسدوں نے بیت المال کو لوٹا اور اعلان کر دیا کہ جو مقابلہ کرے گا قتل کر دیا جائے گا۔ لوگوں کو جمع نہیں ہونے دیا جاتا تھا، اور مدینے کا انہوں نے سخت محاصرہ کر رکھا تھا، اور کسی کو باہر نکلنے نہیں دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی محبت کا وہ لوگ دعویٰ کرتے تھے، ان کو بھی روک دیا گیا اور مدینے میں خوب لوٹ مچائی۔ ادھر تو یہ حالت تھی، اور ادھر انہوں نے اپنی قساوت قلبی کا یہاں تک ثبوت دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مقدس انسان کو، جن کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف کی ہے، قتل کرنے کے بعد بھی نہ چھوڑا اور لاش کو 3-4 دن تک دفن نہ کرنے دیا۔ آخر چند صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مل کر رات کو پوشیدہ طور پر دفن کیا۔ حضرت عثمان کے ساتھ ہی کچھ غلام بھی شہید ہوئے تھے، ان کی لاشوں کو دفن کرنے سے روک دیا اور کتوں کے آگے ڈال دیا۔ حضرت عثمان اور غلاموں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کے بعد مفسدوں نے مدینے کے لوگوں کو، جن کے ساتھ ان کی کوئی مخالفت نہ تھی، چھٹی دے دی اور صحابہ نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ 5 دن اسی طرح گزرے کہ مدینے کا کوئی حاکم نہ تھا۔ مفسد اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کسی کو خود خلیفہ بنائیں اور جس طرح چاہیں اس سے کرائیں، لیکن صحابہ میں سے کسی نے یہ برداشت نہ کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے ان کا خلیفہ بنے۔ مفسد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باری باری گئے اور انہیں خلیفہ بننے کے لیے کہا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کر دیا اور مسلمان ان کی موجودگی میں اور کسی کو خلیفہ نہیں مان سکتے تھے، تو مفسدوں نے اس کے متعلق بھی جبر سے کام لینا شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے خیال کیا کہ اگر کوئی خلیفہ نہ بنا تو تمام عالم اسلامی میں ہمارے خلاف ایک طوفان برپا ہو جائے گا۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر 2 دن کے اندر اندر کوئی خلیفہ بنا لیا جاوے تو بہتر، ورنہ ہم علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور سب بڑے بڑے لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ اس پر مدینے والوں کو خطرہ پیدا ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا، وہ ہم سے اور ہمارے بچوں اور عورتوں سے کیا کچھ نہ کریں گے۔ وہ حضرت علی کے پاس گئے اور انہیں خلیفہ بننے کے لیے کہا، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر میں خلیفہ ہوا تو تمام لوگ یہی کہیں گے میں نے عثمان کو قتل کرایا ہے اور یہ بوجھ مجھ سے نہیں اٹھ سکتا۔ یہی بات حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے کہی، اور صحابہ نے بھی جن کو خلیفہ بننے کے لیے کہا گیا انکار کر دیا۔ آخر سب لوگ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا، جس طرح بھی ہو آپ یہ بوجھ اٹھائیں۔ آخرکار انہوں نے کہا، میں شرط پر یہ بوجھ اٹھاتا ہوں کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہوں اور مجھے قبول کریں۔ چنانچہ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے قبول کیا، مگر بعض نے اس بنا پر انکار کر دیا کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا نہ دی جائے اس وقت تک ہم کسی کو خلیفہ نہیں مانیں گے، اور بعض نے کہا، جب تک باہر کے لوگوں کی رائے نہ معلوم ہو جائے کوئی خلیفہ نہیں ہونا چاہیے، مگر ایسے لوگوں کی تعداد بہت قلیل تھی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننا تو منظور کر لیا مگر وہی نتیجہ ہوا جس کا انہیں خطرہ تھا۔ تمام عالم اسلامی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ علی نے عثمان کو قتل کرایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر اور تمام خوبیوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو میرے نزدیک ایسی خطرناک حالت میں ان کا خلافت کو منظور کر لینا ایسی جرأت اور دلیری کی بات تھی جو نہایت ہی قابل تعریف تھی کہ انہوں نے اپنی عزت اور اپنی ذات کی اسلام کے مقابلے میں کوئی پرواہ نہ کی اور اتنا بڑا بوجھ اٹھا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہو گئے اور حضرت علی اور حضرت زبیر نے اس شرط پر بیعت کی کہ قرآن کے احکام کی اتباع کی جائے گی اور شریعت کے احکام کو مد نظر رکھا جائے گا، جس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے، مگر اس وقت حالت یہ تھی کہ باوجود اس کے کہ حضرت علی خلیفہ تھے، مدینہ باغیوں کی چھاونی بنا ہوا تھا۔ چند دن کے بعد حضرت علی اور زبیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ باغیوں سے بدلہ لیجئے۔ انہوں نے پوچھا مدینہ کا حاکم میں ہوں یا باغی؟ انہوں نے کہا کہ ابھی تو باغی ہی ہیں۔ حضرت علی نے کہا پھر میں ان سے کس طرح بدلہ لے سکتا ہوں؟ جب تک عام جوش ٹھنڈا نہ ہو، باہر سے مدد نہ آئے، انتظام نہ ہو، اس وقت تک کیا ہو سکتا ہے؟ اس بات کو انہوں نے مان لیا۔ اس وقت مدینے میں تین قسم کے مفسد لوگ تھے، ایک باغی، دوسرے بدوی جو لوٹ مار کے لیے آ گئے تھے، تیسرے غلام جو سب کے سب بے دین تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز کی کہ آہستہ آہستہ ان کو مدینے سے نکالیں۔ چنانچہ انہوں نے مسجد میں اعلان کیا کہ ہر ایک غلام اپنے آقا کے ہاں چلا جائے، ورنہ میں اس کی طرف سے خدا کے سامنے بری ہوں۔ باغی جو بہت چالاک اور ہوشیار تھے، انہوں نے خیال کیا کہ اس طرح ہم کو کمزور کرنے کی تجویز کی گئی ہے۔ اس پر انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی باہر نہیں جائے گا اور کوئی اس حکم کو نہ مانے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدوؤں کے متعلق اعلان کیا کہ گھروں کو چلے جائیں، اس پر بھی انکار کر دیا گیا۔ ادھر تو یہ حالت تھی اور ادھر بعض صحابہ اس بات پر زور دے رہے تھے کہ قاتلوں کو سزا دی جائے اور ہمیں قرآن کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، خواہ ہماری جان بھی چلی جائے۔ حضرت علی فرماتے کہ قرآن کا حکم قاتل کو قتل کرنا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ فوراً قتل کر دیا جائے، اس لیے فی الحال اس بات کو نہیں اٹھانا چاہیے، اس طرح فتنہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس پر ان کے متعلق کہا گیا کہ باغیوں کی طرفداری کرتے ہیں، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ چھوڑ کر باہر جانے لگے۔ حضرت علی اور زبیر مدینہ چھوڑ کر مکے پہنچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلے سے وہاں گئی ہوئی تھیں۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلوں کو سزا نہیں دیتے تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ابھی ان کو سزا دینی چاہیے۔ میرے خیال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے موقع اور محل کے لحاظ سے احتیاط اور بچاؤ کا پہلو لیے ہوئے ہونے کی وجہ سے اعلیٰ تھی، مگر شریعت کی پیروی کے لحاظ سے حضرت عائشہ اور دوسرے صحابیوں کی اعلیٰ تھی۔ حضرت طلحہ اور زبیر نے مکے پہنچ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لینے کے لیے لوگوں کو جوش دلایا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی یہی رائے ہوئی کہ خواہ کچھ ہو ابھی قاتلوں کو سزا دینی چاہیے۔ اس پر اعلان کر دیا گیا کہ ہم قاتلوں کو قتل کرنے کے لیے چاہتے ہیں، اور لوگ بھی ان کے ساتھ ہو گئے، اور کوئی 700-800 کے قریب تعداد ہو گئی، اور انہوں نے قاتلوں کے ساتھ لڑنا دین کی بہت اعلیٰ خدمت سمجھی۔ اس وقت سوال پیدا ہوا کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے، اگر ہم جائیں گے تو کوئی نتیجہ نہ ہوگا، وہ غالب آ جائیں گے، اس لیے چاہیے کہ بصرہ چلیں جو فوج کی چھاونی تھی۔ یہ گروہ جب بصرہ کی طرف چلا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو وہ بھی بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب بصرہ کے پاس پہنچے اور ایک صحابی کاکا کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیجا کہ جا کر دریافت کرو کس غرض کے لیے آئے ہیں، انہوں نے کہا اصلاح کے لیے۔ کہا گیا پھر لڑائی کیوں کریں، خود مل کر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اس پر طرفین راضی ہو گئے اور حضرت علی نے اعلان کر دیا کہ حضرت عثمان کے قتل میں جو لوگ شریک تھے وہ میرے لشکر میں نہ رہیں۔ اس پر امید ہو گئی کہ صلح ہو جائے گی، مگر مفسد کہاں یہ پسند کر سکتے تھے کہ صلح ہو، انہیں ڈر تھا کہ اگر صلح ہو گئی تو ہم مارے جائیں گے۔ انہوں نے رات کو آپس میں مشورہ کیا اور آخر یہ تجویز قرار پائی کہ رات کو شب خون ماریں اور خود ہی چھاپا ڈالیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ طرفین کے لوگ بڑے اطمینان سے رات کو سوئے ہوئے تھے کہ صبح صلح ہو جائے گی، لیکن رات کو جب شور و شر سے اٹھے تو دیکھا کہ تلوار چل رہی ہے، उधर मुफसिदों ने यह चालाकी की कि अगर हमारी इस साजिश का पता लग गया तो हम कत्ल किए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने ये किया कि एक आदमी हज़रत अली के पास खड़ा कर दिया और उसे कह दिया, जिस वक्त तुम शोर की आवाज़ सुनो उसी वक़्त उन्हें कह दो कि हम पर हमला किया गया। उधर उन्होंने हमला किया और इधर उसने हज़रत अली को ये इतला दी और इनकी तरफ से कुछ आदमी उन पर जा पड़े। दोनों तरफों को इस बात का एक दूसरे पर अफसोस था कि जब सुलह की तजवीज़ की गई थी तो फिर धोखे से क्यों हमला किया गया। हालांकि ये दरअसल मुफसिदों की शरारत थी। ऐसी सूरत में भी हज़रत अली ने एहतियात से काम लिया और ऐलान कर दिया कि हमारा कोई आदमी मत लड़े, खा वो हमारे साथ लड़ते रहें। मगर मुफसिदों ने ना माना। उधर बसरा वालों को भी गुस्सा आ गया और वो भी लड़ने लग गए। ये एक अजीब लड़ाई थी कि फरीकैन ना चाहते थे कि लड़ें लेकिन लड़ रहे थे। उस वक्त हज़रत अली ने लड़ाई को रोकने के लिए एक और तजवीज़ की कि एक आदमी को कुरान देकर भेजा कि इसके साथ फ़ैसला कर लो। इस पर बसरा वालों ने ख्याल किया कि रात तो खुफिया हमला कर दिया गया है और अब कहा जाता है कि कुरान से फ़ैसला कर लो, ये नहीं हो सकता। हज़रत अली ने तो नेक नियति से ऐसा किया था लेकिन हालात ही ऐसे पैदा हो गए थे कि इस बात को समझा नहीं जा सकता था। उस वक्त इस आदमी को जो कुरान लेकर गया था कत्ल कर दिया गया। इस पर हज़रत अली और उनके साथियों को और भी गुस्सा आया कि कुरान की तरफ बुलाया जाता है, इसकी तरफ भी नहीं आते, अब क्या किया जावे। यही सूरत है कि हमला हो। इधर से भी हमला हुआ और लड़ाई बहुत ज़ोर से शुरू हो गई। आखिर जब इसके ख़त्म होने की कोई सूरत नज़र ना आई तो एक सहाबी जिनका नाम काब था, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए और जाकर कहा कि मुसलमान एक दूसरे को मार रहे हैं, इस वक्त आपके ज़रिए उनकी जान बच सकती है, आप मैदान में चलें। हज़रत आयशा ऊंट पर सवार होकर गईं और उन्होंने काब को कुरान देकर खड़ा किया कि इससे फ़ैसला कर लो। हज़रत अली ने जब उनका ऊंट देखा तो फ़ौरन हुक्म दिया कि लड़ाई बंद कर दो, मगर मुफसिदों ने बेतहाशा तीर मारने शुरू कर दिए और काब छिद कर गिर पड़े। और जब हज़रत आयशा पर तीर पड़ने लगे तो सहाबा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर हमला होता देखकर कटना और मरना शुरू कर दिया और मुसलमानों में कोई लड़ाई ऐसी खून रेज नहीं हुई जैसी ये हुई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने एक एक करके आते और मारे जाते। उस वक्त बड़े बड़े जर्नैल और बहादुर मारे गए। आखिर जब देखा गया कि लड़ाई बंद होने की कोई सूरत नहीं और करीब है कि तमाम मुसलमान कट कर मर जाएं, ये किया गया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊँट के पाँव काट दिए गए। और यूं ही ऊँट गिरा, बसरा वाले भाग गए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का लश्कर गालिब आ गया। ये जंगे जमल का हाल है। इससे मालूम हो सकता है कि दरअसल इन्हीं लोगों ने लड़ाई कराई जो शरीर और मुफसिद थे और इस्लाम में फितना डालना उनकी गर्ज थी। लड़ाई के बाद हज़रत आयशा मदीने की तरफ जाना चाहती थीं, उन्हें उधर रवाना कर दिया गया और हज़रत अली और दूसरे सहाबी अलविदा करने के लिए साथ आए। रवाना होते वक्त हज़रत आयशा ने कहा कि हम में कोई अदावत नहीं, इतना ही इख्तलाफ था जितना रिश्तेदारों का आपस में हो जाया करता है। यही बात हज़रत अली ने कही। हवाला अलकामिल फ़ित तारीख लि इब्न अल असीर, जिल 3 सफ़ा 258, मतबूआ बैरूत, सन 1965। और इस तरह उनकी बिल्कुल सुलह सफाई हो गई। हज़रत खलीफतुल मसीह सानी ने जंगे जमल को बयान करने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की लड़ाई के हालात बयान किए और मुफसिदों की शरारतों और फितना परदाजियों का जिक्र करते हुए साबित किया कि तमाम इख्तलाफ और इंशिकाक के बानी यही लोग थे जिनकी वजह से ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि वाकयात का सही तौर पर समझना सख्त मुश्किल हो गया था। आखिर इन्हीं लोगों ने हज़रत अली के कत्ल की साजिश की और कत्ल करा दिया। इनके बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को खलीफा मुंतखब किया गया लेकिन उन्होंने मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के हक़ में दस बरदार होकर सुलह कर ली। हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की तकरीर ख़त्म होने के बाद, जिसे सामईन ने नहायत तवज्जो और पूरे सुकून के साथ सुना, प्रेसिडेंट साहिब ने हस्पे ज़ेल तकरीर की। हज़रात, मैं आप सब साहिबान की तरफ से हज़रत साहिबजादा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस पुरज़ोर और पुरअज़ मालूमात तकरीर के लिए जो उन्होंने इस वक्त हमारे सामने की है। मैंने देखा है कि हज़रत ने करीबन 3 घंटे तकरीर की है और आप साहिबान ने हमतन गोश होकर सुनी है। इस तकरीर से जो वसी मालूमात इस्लामी तारीख़ के मुतालिक मालूम हुई हैं ان میں سے بعض بالکل غیر معمولی ہیں۔ حضرت صاحبزادہ صاحب نے ان کی تلاش اور تجسس کے لیے کسی وقت بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا، مگر میں بلا تعمل کہہ سکتا ہوں کہ یہ باتیں محض مطالعے سے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ این سعادت بزور بازو نیست تان بخشند خدائے بخشندہ۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس روانی سے کسی نے تاریخی معلومات کو مسلسل بیان کیا ہو اور پھر کسی تاریخی مضمون میں ایسا لطف آیا ہو جو کسی داستان گو کی داستان میں بھی نہ آ سکے۔ اس کے لیے میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس ضمن میں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سوسائٹی جس نے ہمیں ایسے اعلیٰ درجے کے تاریخی لیکچر سے مستفید ہونے کا موقع دیا ہے، بہت اعلیٰ مقصد اور مدعا کے لیے قائم ہوئی ہے۔ تاریخی واقعات کو سن کر یہ ہونا چاہیے کہ انسان ان سے عبرت حاصل کرے۔ قرآن کریم میں جا بجا تاریخی واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے جس سے یہی غرض ہے۔ بس اس وقت جو حضرت صاحبزادہ صاحب نے وسیع معلومات پیش کی ہیں، میرے لیے موقع نہیں کہ فردن فردن ان کے متعلق بتاؤں کہ ان سے یہ سبق حاصل ہو سکتے ہیں، مگر میں یقیناً کہتا ہوں کہ معلومات اس قابل ہیں کہ جب چھپ کر آپ کے سامنے آئیں گی تو پڑھنے والے دیکھیں گے کہ ان میں بڑے بڑے سبق موجود ہیں۔ اس وقت میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی باتیں آپ لوگوں کو یاد ہیں ان پر غور کریں اور ان سے سبق لیں۔ چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اس لیے میں اور وقت نہ لوں گا، اور صرف یہ کہہ کر گر آخری یک اشارہ کافی است حضرت سے دعا کرنے کی درخواست کروں گا۔ الفضل، 1 مارچ 1920۔